الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مية جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورۃ النور کا آغاز کر رہے ہیں تقریباً 14 مکی سورتوں کے ایک طویل سلسلے کے بعد اب ایک مدنی سورت آ رہی ہے سورہ یونس سے سورہ مؤمنون تک 14 مکی سورتیں صرف سورہ رعد درمیان میں کہ جس کے بارے میں مدنی ہونے کی بھی ایک رائے موجود ہے البتہ اکثر یہ سورتیں مکی تھیں گویا پھر ایک مدنی سورت آ رہی ہے تو یقیناً شریعت کے کچھ احکامات کا بھی اس میں بیان آئے گا انشاءاللہ اس سورت کا نام سورۃ النور ہے اور بڑے عجیب اور ایک کہیے کہ شہانہ انداز میں اس سورت کا آغاز ہوتا ہے بھی ترجمے میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی مدنی سورت ہے سن 6 ہجری میں اس کا نزول ہوا ہے اور اس میں ایک طرف اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک تہمت معاذ اللہ وہ لگائی گئی تھی تو ان کی عفت اور پاک دامنی کے اعلان کے لیے وحی کا نزول ہوا اس کا ذکر بھی آئے گا ساتھ ہی ستر کے حوالے سے حجاب کے حوالے سے سادہ الفاظ میں پردے کے حوالے سے کچھ احکامات کا بیان بھی آئے گا گھروں میں داخلے کے وقت اجازت کا معاملہ نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ ایک خاتون محرم کے سامنے آئے تو کیا پردہ اس کو یعنی کیا لباس اس کو اختیار کرنا چاہیے اس کا تذکرہ بھی آئے گا اور کچھ سزائیں ہیں اسلامی شریعت نے جو متعین فرمائی ان کا تذکرہ بھی آئے گا پھر بعد میں سچے ایمان والوں اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ان کا بھی کانٹراسٹ ان کا بھی ایک موازنہ سامنے آئے گا اسی صورت میں آیت استخلاف بھی ہم پڑھیں گے جس میں خلافت کے عطا کیے جانے کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آیا ہے تو یہ اہم موضوعات ہیں اس صورت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے وفرضناها اور ہم نے اسے یعنی اس کے احکام کو فرض کیا ہے بہرحال سارا قرآن اللہ نے نازل فرمایا لیکن اللہ خاص اس صورت کے بارے میں فرمائے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے پھر قرآن میں جتنے احکامات آئے اللہ ہی کے احکامات ہیں اللہ ہی نے عطا فرمائے اور لازم کیے ہیں مگر اس کے بارے میں خاص ذکر آ رہا ہے کہ اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا ہے اس کے احکامات کو ہم نے لازم کیا ہے وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور اس میں ہم نے واضح آیات روشن آیات عطا فرمائی لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم دھیان رکھو نصیحت حاصل کرو اب زنا کے بارے میں ایک سزا کا تذکرہ اور سزا کا نفاذ علی الاعلام ہو اس کا بیان الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ زانیہ یعنی عورت ہے یا زانی یعنی مرد ہے دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اس پر ہم نے سورہ نساء میں بھی کچھ بات کی تھی کہ یہ سزا ہے غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے اور جرم ثابت بھی ہو جائے تو وقت کی جو بھی اسلامی حکومت اور اتھارٹی اس کے تحت سزا کا نفاذ ہوگا غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے 100 کوڑوں کی سزا البتہ ایک شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو تورات میں بھی حکم تھا ہماری شریعت میں بھی حکم ہے امت کا اجماع بھی ہے اللہ کے نبی نے بھی سزا کو جاری کیا صحابہ کرام نے بھی سزا کو جاری کیا اور وہ سزا ہے رجم کی پتھر مار کر ہلاک کرنا سنگسار کرنا اسٹوننگ ٹو ڈیتھ وہ ہے شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے اس کے لیے البتہ اس کے لیے جرم کا ثابت ہونا اس کے لیے 4 گواہوں کی شرط لگائی گئی ہے شریعت میں جو آسان بات نہیں ہے اور ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو تو بھی یہ سزا نافذ نہیں ہوگی کوئی تعزیر کے طور پر کوئی اور سزا دی جا سکتی ہے یہ تفصیلات اپنے مقام پر البتہ اصولی بات غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو 100 کوڑوں کی سزا شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا ہے یہاں غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے تعلق سے بیان ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین اللہ اور اللہ کے دین یعنی اللہ کے حکم کے بارے میں ان پر کوئی ترس نہ کھانا یہ ہے اللہ کی طرف سے جو صاف بات آ رہی ہے. اگر جرم ثابت ہو جائے تو اب سزا کا نفاذ ہوگا. یہ ترس نہ کھانا کہ صاحب ان کو کوڑے لگیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی, ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا, نہیں. اس حکم کے نفاذ کے بارے میں کوئی ترس نہ کھانا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ولیشہد عذاب, یعنی یہ آخرت کے معاملے سے اور اللہ پر ایمان کے معاملے سے جوڑا جا رہا ہے. یہ سزاؤں کا حکم اللہ نے دیا ہے, اور اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہوگا تو ایمان والے یہ حکم تو مانیں گے, اس کے اوپر عمل بھی کریں گے جب سزا کا نفاذ کرنے کا موقع آئے گا. تو یہ ہے, یہ اسلامی شریعت نے سزائیں مقرر فرمائی, ان کے معاملے کو اللہ پر ایمان اور آخرت کے ایمان کے تعلق سے جوڑا جا رہا ہے. اب ہمارے اس معاشرے میں کچھ لبرلز کھڑے ہو جائیں, کچھ پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہو جائیں, اور کچھ بیگمات انورٹڈ کاما میں وہ کھڑی ہو جائیں جو باہر والوں کے ٹکڑوں پر پلتے اور پلتی ہیں, اور جناب وہ شریعت کے احکامات کا مذاق اڑائے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ وحشیانہ سزائیں ہیں اور باربیری قسم کی سزائیں کہ اس دور میں ہم جی رہے ہیں اور آج کے دور میں اس طرح کی باتیں, تو اب وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین, اور چاہیے کہ ان کی سزا کے موقع پر موجود رہے مسلمانوں کی ایک جماعت, وہ مشاہدہ کرے سزا کا, یعنی سزا کا نفاذ علل اعلان ہوگا. یہ بات پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, جرم کی جو بھی انویسٹیگیشن ہونی ہے یا جو مقدمہ ہونا ہے, کاروائی ہونی ہے, وہ کمرہ عدالت میں ہو. وہ پوری 20 کروڑ عوام کے سامنے نشر نہیں ہونی چاہیے. دلائل پیش کیے جائیں, ثبوت پیش کیا جائے. ہاں, دلائل پیش ہو گئے, ثبوت پیش ہو گئے, جرم ثابت ہو گیا, اب سزا کا نفاذ وہ علل اعلان ہونا چاہیے. اور اس کی برکت کیا ہوگی؟ ایک دو سزاؤں کا نفاذ ہوگا, کروڑوں کو عبرت حاصل ہوگی. یہ بات ہم سورۃ البقرہ میں بھی قصاص کے حکم کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں, اور حاصل کلام اس کا یہ کہ یہ ہیں بڑی سخت سزائیں, البتہ ان کا ثبوت بھی بڑا کڑا رکھا گیا. البتہ وہ ثبوت پائے تکمیل کو پہنچ جائے اور جرم ثابت ہو جائے تو اب سزا کا نفاذ علل اعلان ہو, تاکہ یہ کروڑوں لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بنے. ایک طرف وہ قصاص کا حکم یا چوری کی سزا یا ڈاکوؤں کی سزا, اور اب یہ زنا کی سزا. اہم مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی جان محفوظ رہے, لوگوں کا مال محفوظ رہے, لوگوں کی آبرو محفوظ رہے. تو جان مال عزت آبرو کی حفاظت بھی مطلوب ہے ان سزاؤں کے نفاذ کے ذریعے. اور پھر یہ اتنی سخت سزائیں ان کا نفاذ ہوگا اور کروڑوں لوگوں کو یہ دکھایا جائے میڈیا پر, اول تو نافذ نہیں ہوتی, باقی سب کچھ ہو رہا ہے میڈیا پر, ٹرائل بھی میڈیا پر بیٹھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں بڑے بڑے اینکر پرسنز, اور ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ 100 مرتبہ معاذ اللہ وحی کا نزول ہوتا ہے. صاحب میں ہی بتا رہا ہوں, باقی کسی کو بتا نہیں, بس آپ ہی رہ گئے پورے پاکستان میں, باقی کوئی بھی نہیں. ایسے زام کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, سارا ٹرائل میڈیا پر ہو جاتا ہے, سو کالڈ انورٹڈ کاما, لیکن جرم کا کوئی پر جو سزا کا نفاذ ہوتا ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا. چند سزائیں بھی, اگر سزائے موت دی گئی ماضی کے اندر, وہ بھی ایک فوجی حکمراں کے دور کے اندر فوجیوں کا کوئی مسئلہ بنا تب وہ سزا شروع ہوئی ہے 2008 کے اندر. کیوں بھائی, باقی یہ قوم انسان نہیں, جانور ہیں کیا؟ یہ گھٹیا لوگ ہیں کیا؟ یہ گھٹیا مخلوق ہے کیا؟ اور فوجی کوئی اعلیٰ ترین مخلوق ہے کہ ان کے کسی کے ساتھ مسئلہ کیا گیا تو 2008 میں جناب آپ نے سزا بھی کھول دی, سزائے موت کی. اس سے پہلے ساری دنیا چلاتی رہی, ہم چلاتے رہے کہ نافذ کرو, کوئی نافذ نہیں کرتا. خیر چھوڑیے اس بحث کو. اب رات کو 4:30 بجے صبح 4:30 بجے آپ نے کالی کوٹری میں کسی کو سزا دی دی, کس کو پتا چلا, کس کو عبرت ملی؟ 10,000 ٹارگٹ کلپ تم کہہ دو پکڑے کراچی کے اندر, کہاں ہوا آج؟ ان میں سے کوئی 10 کا بھی جرم ثابت ہوا؟ اور اگر ہاں تو اس کو سزا دی گئی, 150 کا اعتراف کرتا ہے کہ 120 کا اعتراف کرتا ہے کہ 125 کا اعتراف کرتا ہے, مذاق لگا رکھا ہے. اور 2-3 کو تم نے سزائیں دی کونے خدرے میں بیٹھ کر, کس کو عبرت ملی؟ اگر ان میں سے 3 سزاؤں کو بھی ایک ہفتہ یا 78 چینل جو گندگیوں پتہ نہیں کیا کچھ دکھاتے ہیں, اگر یہ دکھائیں تو اس قوم کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو جائے. یہ قرآن کا منشا. اول تو بڑی سخت شرائط ہے ثبوت کے لیے, سزائیں بھی سخت ہیں نو ڈاؤٹ, ثابت ہو جائے جرم تو پھر سزا بھی نافذ ہو. اور ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین, اور چاہیے کہ ان کی سزا کے موقع پر مسلمانوں کی جماعت موجود رہے, مشاہدہ کرے. اس کے بعد فرمایا کہ الزانی لا ینکح الا زانیتن مشرکتن, بدکار مرد بدکار عورت سے ہی یا مشرکہ سے ہی نکاح کرتا ہے. والزانیت لا ینکحها الا زانی او مشرک, اور بدکار عورت بھی بدکار مرد یا شرک کرنے والے مرد ہی سے نکاح کرتی ہے. اس پر تفصیلاً ہمارے علماء نے بحث فرمائی، یہ اس کا اخلاقی پہلو بیان ہو رہا ہے، اس کی شناخت اور برائی بیان ہو رہی ہے کہ گندے لوگ گندے لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں جیسے کہ اچھے لوگ اچھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، تو اس تعلق سے بات کہی جا رہی ہے. ورنہ ماضی میں کسی نے برا عمل کیا، اب اس نے توبہ کر لی ہے، تو اس کا نکاح کسی پاک مرد سے یا پاک عورت سے ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ اس کی اخلاقی گراوٹ اور شناخت کا بیان ہے. اور دوسری بات آپ غور کیجئے، یہاں پہ زنا کے ساتھ شرک بیان آ رہا ہے. مشرک کیا کرتا ہے؟ در بدر پہ جا کر سجدے کرتا ہے، کبھی اس کے سامنے کبھی اس کے سامنے، اطمینان نہیں پاتا. زنا کرنے والا بھی کبھی ادھر منہ مارتا ہے، 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 اطمینان نہیں پاتا. جیسے توحید انسان کو عقیدے کا اطمینان دیتی ہے، نکاح کا پاکیزہ بندھن اس کو حیا کی حفاظت کا اطمینان عطا کرتا ہے، ورنہ یہ گندگی بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وحرم ذلك على المؤمنین، اور یہ بات، یہ زنا کا گندا عمل، یہ اہل ایمان پر حرام کیا گیا ہے. یہ ایک رائے ہے کہ زنا کا حرام عمل، یہ جو برا عمل ہے یہ حرام کیا گیا ہے، یہ ذالکہ سے یہ مراد ہے. اس کے بعد حد قذف کا بیان ہے. حد قذف کیا ہے؟ کسی نے کسی پر زنا کا الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، تو وہ چار گواہ پیش کرے، نہ پیش کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو حد قذف کہا جاتا ہے، وہ اب بیان ہو رہی ہے. والذین یرمون المحصناتی، اور جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ الشہداء، پھر وہ اس پر چار گواہ پیش نہ کریں، فجلدوہم ثمانین جلدۃ، تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، ولا تقبل لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور یہی فاسق یعنی نافرمان لوگ ہیں. یہاں پاک دامن عورتوں کا ذکر ہے، البتہ اس میں اصولی اور عمومی بات یہی ہے، خواہ مرد پر کوئی الزام لگائے یا عورت پر الزام لگائے زنا کا، اور چار گواہ پیش نہ کر سکے تو اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اسکینڈل کھڑے کر دو کسی پر جس کے بارے میں چار دل کیا تم نے جو ہے وہ الزام تراشی کر دی، مذاق ہے؟ ایک مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کی آبرو کس قدر اہم ہے. عام معاملات کے اندر دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، عام معاملات، بزنس ٹرانزیکشنز وغیرہ میں، کسی کی عزت پر تم انگلی اٹھا رہے ہو، چار گواہ پیش کرو، اللہ ہو، اور نہ پیش کر سکو تو 80 کوڑوں کی سزا. آج ہمارے کتنے آرام سے زبان پر باتیں آ جاتی ہیں، کتنے آرام سے اسکینڈل کھڑے کر دیے جاتے ہیں، کتنے آرام سے کسی پر بدکاری کی تہمت لگا دی جاتی ہے. اور تو اور ماضی میں سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ، بھائی کسی کو اختلاف رکھنے رکھے مگر بدکلامی تو نہ کرے. اس اللہ کے بندے پر بھی لوگوں نے بدکاری کی باتیں لگا دی، الزامات لگا دی، تفصیل میں نہیں جا رہا کس نے لگائے تھے. اس پر ایک صاحب علم، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمانا، بڑی پیاری بات تھی. برا ان لوگوں کو، جو کچھ مذہبی لوگ تھے، ان لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پاکستان میں شریعت نافذ نہیں، ورنہ کہ شریعت نافذ ہوتی اور تم نے جو الزام لگایا ہے تم سے چار گواہ ثبوت کے طور پر مانگے جاتے اور تم پیش نہ کرتے تو فی کس 80 کوڑے تمہیں لگائے جاتے. یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ بس ہوا میں الزام تراشی شروع کر دیتا ہے، اور مذہبی طبقے سے ہونے والا انسان، ایک شخصیت جسے دنیا تسلیم کرتی، علمی اختلاف رکھنے رکھے آپ، دنیا تسلیم کرتی ہے اسے، اور دھڑلے کے ساتھ اس پر پبلک اسپیچ کے اندر جو الزام تراشیاں کر دی جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آج زبان زد عام اس پر الزام لگا دیا، اس پر اس کا اس کے ساتھ افیئر، اس کا اس کے ساتھ افیئر، یہ وہاں وہ ادھر، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کسی کی آبرو سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. جان مال عزت آبرو، حجت الوداع کو یاد کیجئے، جیسے عرفہ کا دن، ذلحجہ کا مہینہ اور حرم کی سرزمین مقدس ہے اور اس کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، ایسے ہی تم پر ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کے مال اور ایک دوسرے کی آبرو سے کھیلنا حرام ہے. یہ حجت الوداع کا خطبہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ ہمارا دین، کسی کی عزت کو اچھالنا، یہ ایسا نہ سمجھا جائے کہ ایک آرٹ اور بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. قرآن کہتا ہے 4 ثبوت پیش کرو گواہوں کے، اف ناٹ تو 80 کوڑوں کی سزا لاگو کی جائے گی. ولا تقبل لهم شهاده ابدا، اور قبول نہ کر ان کی گواہی کو کبھی بھی، واولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں. الا الذين تابوا من بعد ذلك، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی مراد معاملے کی، فان الله غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے. حدود میں آپ کو میں نے بتایا تھا جو سزائیں فکسڈ ہیں، ان میں جب جرم ثابت ہو گیا تو پھر معافی نہیں ہے، سزا کا نفاذ ہوگا. ڈاکوؤں کی سزا تھی یا رہزنوں کی سزا تھی، چوری کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، اور یہ حد قذف کا معاملہ. باقی شراب نوشی کی سزا وہ سنت اور صحابہ کے طرز عمل سے ہمیں ملتی ہے، یہ ثابت ہو جائے تو سزا کا نفاذ ہوگا. قصاص میں گنجائش ہے، مقتول کے ورثہ چاہے تو معاف کر سکتے، معاف نہیں کرتے تو پھر قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا. اس کے بعد جو مسئلہ، اس کو لعان کا مسئلہ کہتے ہیں. لعان کا مسئلہ ہے لعنت کرنا. کیا مطلب؟ یہ ہے خاص شوہر اور بیوی کے درمیان. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی شوہر نے اپنی بیوی کو کہیں مبتلا پایا، اب وہ گواہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ خود دیکھا ہے، اور ظاہری بات ہے وہ گوارا بھی نہیں کرے گا ساتھ رہنا. تو اب اس مسئلے کے حل کے لیے لعان کا ایک مسئلہ بتایا گیا ہے، لعنت کرنے کا مسئلہ. وہ کیا ہے؟ آئیے اس کو پڑھیں. فرمائے کہ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، الا انفسہم سوائے ان کی اپنی جانوں کے، فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ چار مرتبہ گواہی دے، انہ لمن الصادقین، کی بے شک وہ یعنی شوہر وہ سچوں میں سے ہے. اندازہ کیجئے اللہ کی قسم کتنی بڑی بات ہے، چار گواہ نہیں ہے تو چار مرتبہ اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ اکبر، اتنی بڑی بات ہے اللہ کی قسم. ہم اس کو بڑا لائٹ سا لیتے ہیں، بات بات پہ قسم، بات بات پر قسم بھی توڑتے بھی ہیں، اللہ کا نام درمیان میں لا کے بے وقوف بناتے دوسروں کو، اللہ کی قسم میرے بارے میں نہیں آ رہی، استغفراللہ، یہ شے، یہ پروڈکٹ، یہ چیز، اللہ کی قسم کل پیمنٹ آ رہی، اللہ کی قسم تو میرے اعتبار کرو، اللہ اکبر کبیرہ. چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے نام کا سودا کر لیتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر اللہ کی ذات کا سودا، اس کی قسم کا سودا کر لیتے، معاذ استغفر اللہ، اتنی بھاری بات ہے کہ چار گواہ نہیں تو چار قسمیں کھائے گا. لیکن یہ خاص صرف شوہر بیوی کے درمیان کا معاملہ. کیا انہ لمن الصادقین، کی بے شک وہ سچوں میں سے ہے. بل خامسۃ، اور پانچویں بار یہ کھائے قسم کہے، ان لعنت اللہ علیہ، کے بے شک اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہوا. اب اللہ کی لعنت کو ہلکی سی بات ہے، اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، کس قدر بڑا خسارے کا معاملہ ہوگا، نقصان کا معاملہ ہوگا. یہ تو ہوا شوہر کے بحاف پر، لیکن ممکنات میں سے ہے، بہت شاذ، بہت ریموٹ کہیں چانس ہوگا، بہت ریئر کہیں کیس ہوگا یہ جھوٹائے، تو بیوی کو بھی اس کا دفاع کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اب بیوی کا بیان، وَيَدْرَوْ عَنْهَ الْعَذَابَ، اور اس عورت سے یہ سزا ٹل جائے گی، اَمْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دے، اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ بے شک وہ یعنی اس کا شوہر وہ جھوٹوں میں سے ہے. وَالْخَامِسَةَ، اور پانچویں مرتبہ قسم کھائے، اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، کہ بے شک کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر وہ شوہر سچوں میں سے ہو. تو اس عورت کو ڈیفینڈ کرنے کا، دفاع کرنے کا موقع دیا گیا. اچھا بھائی، ان تعلیمات پر عمل کون کرے گا؟ جسے خوف خدا ہوگا. یہ بات سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھی تھی، ورنہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. جنہوں نے زنا کے گندے کھیل کرنے ہیں وہ اللہ کے کیا خوف کریں؟ وہ نکاح کو نہیں پوچھتے تو باقی معاملات کو کہاں سے پوچھیں گے؟ یہ تو وہ ہیں تعلیمات کے جو جن کے دل میں خوف خدا ہوگا، جنہیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے، وہ اس پر عمل کریں گے. ظاہری سی بات ہے، تو اللہ کا خوف دل میں ہونا، ایمان کی آبیاری ہونا، یہ پہلی شرط لازم ہے، پھر ان تقاضوں پر عمل بھی ہوگا. اب کیا ہوا؟ شوہر نے بھی قسم کھا لی، بیوی نے بھی قسم کھا لی. اب کیا ہوگا؟ اگر بیوی نے قسم کھا لی تو دفاع ہو گیا اس کا، یہ سزا کا تو نفاذ ہوگا نہیں، ان کا معاملہ ختم کرایا جائے گا. پھر البتہ اگر بیوی اقرار کر لے کہ ہاں اس نے بدکاری کی ہے، تو پھر زنا کی حد جاری ہوگی. اور شادی شدہ پر بہت مشکل بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، شادی شدہ ہے تو پھر وہ رجم کی سزا ہے. اور شوہر اقرار کرے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا، شوہر اگر اقرار کر لے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا، تو پھر حد قذف لگے گی، الزام تراشی پر 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے. ادر وائز کوئی اقرار نہیں کر رہا تو یہ معاملہ ختم کیا جائے گا، اور اصل معاملہ کہاں چکایا جائے گا؟ وہ آخرت میں چکایا جائے گا، اللہ پوچھ لے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو ایک مفہوم یہاں پر یہ ہے، یہ معاملہ سلجھ نہ پاتا. اب یہ زوجین کے درمیان کا معاملہ، شوہر نے خود دیکھا کہاں سے گواہ لے کر آئے گا، گوارا نہیں کر سکتا ساتھ رہنا، تو اس مشکل کا ایک حل یہاں پر تجویز کر دیا گیا. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب توبہ قبول فرمانے والا اور بہت حکمت والا ہے. اس کے بعد جو اگلے دو رکوع ہیں، ان میں واقع افق کا بیان آئے گا. حمزہ یا الف کہیے، فا اور کاف، الف پر جب زبر زیر آتا ہے تو حمزہ پڑھا جاتا ہے، افق اس سے بنے گا, یعنی ایک الزام معاذ اللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگایا گیا. یہ سن 6 ہجری کی بات ہے, یہ غزوہ بن مسلق اس سے واپسی ہو رہی ہے, کچھ منافقین بھی ساتھ تھے اور عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا, نکل پڑے اس مرتبہ اس غزوے پر. کہیں راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا اور پڑاؤ کے بعد قافلہ چل پڑا. اما عائشہ کہیں رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئی تھیں, وہ ذرا تاخیر ہو گئی, ان کا ہودج تھا, ہودج جو ہمارے ماضی میں ڈولی اسے کہا جاتا تھا, وہ شاہی سپاری پر کبھی اب بنا ہوا شاید نظر آتا ہوگا, باقی تو کوئی نظر نہیں آتی ڈولی, تو وہ اس کو 4 افراد اٹھایا کرتے تھے. اما عائشہ کا وزن ممکن ہے کہ ہلکا ہو, تو وہ اٹھانے والوں کو اندازہ نہ ہوا, پردہ پڑا ہوا تھا, وہ چلتے بنے, قافلہ روانہ ہو گیا. البتہ ایک طریقہ یہ تھا کہ کسی ایک ساتھی کی, ایک صحابی کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ رکے رہیں, کوئی رہ جائے, کسی کا سامان رہ جائے تو ان کو ساتھ لے کر پھر قافلے سے جڑ جائیں. صفوان معطل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, متلاش کرتے کرتے ادھر آئے, اما عائشہ کو دیکھ لیا انہوں نے, اما عائشہ کو دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. اور بخاری کی روایت ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہے, فخمرت وجہی عنہ بجلبابی, میں نے اپنے چہرے کو چھپایا اپنی جلباب بڑی چادر سے صفوان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جلباب کا لفظ بھی آگے کام آئے گا, یہ فخمر کو میں نے چھپایا, یہ خمار کا لفظ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم استعمال کریں گے اور اس کی جمع خمر, وہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس پر. تو اما عائشہ نے بہرحال اپنے چہرے کو چھپایا اور انہوں نے انا للہ پڑھی, پھر ان کو درخواست کی, اما عائشہ ان کے اونٹ پر سوار ہو گئیں اور یہ لے کر قافلے کے ساتھ جا کر مل گئے. ادھر عبداللہ بن ابی ملعون اور منافقین ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک موقع ملا, اور ادھر ایک برائی کا جو ہے وہ الزام دھر دیا گیا اما عائشہ پر رضی اللہ تعالی عنہا. بڑی سخت بات ہو گئی, اور ایک مہینے کے بعد وہی نزول اس کا ہو رہا ہے. اللہ کے پیغمبر پر بڑی سخت گرا یہ مدت گزری ہے, اما عائشہ پر بھی گزری ہے, صدیق اکبر پر بھی گزری ہے. ایک دو واقعات اور بھی درمیان میں پیش کر دیں گے آپ کے سامنے, مگر بعد میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں تو وہ ہوں اللہ کے فضل سے کہ جس کی عفت اور پاک دامنی کے لیے اللہ نے آسمان سے وہی نازل فرمائی, جس کی عفت اور پاک دامنی کے لیے اللہ نے آسمان سے وحی نادل فرمائی. یہ پس منظر ہے اس واقعے کا, باقی مزید باتیں انشاءاللہ گفتگو میں آ جائیں گی. فرمایا کہ ان الذین جاؤ بالعفک عصبۃ منکم, بے شک وہ لوگ جو بڑا بہتان لے کر آئے تمہیں میں سے گروہ ہیں, ہیں تو کلمہ پڑھنے والے یعنی منافقین اور کچھ سادہ لوگ مسلمانوں کی زبان پر یہ بات آگے تھی, آگے ذکر آئے گا. عصبۃ منکم, تمہیں میں سے ایک جماعت ہیں, لا تحسبوا شرا لکم, تم اسے برا گمان نہ کرو. اللہ اکبر, یہ بات ہم سورہ کہف میں بھی سمجھ چکے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آیت کا حوالہ بھی آیا تھا, ایک بات تمہیں بڑی ناگوار لگ رہی ہو اور اللہ اسی میں خیر پیدا فرما دے. یہاں بھی اللہ فرما رہے, لا تحسبوا شرا لکم, تم اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو, بل ہوا خیر لکم, بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم, ان میں سے ہر آدمی کے لیے جتنا اس نے کیا اتنا ہی گناہ ہے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم, اور جس نے اس کا بڑا طوفان اٹھایا وہ عبداللہ بن ابی سردار منافقین کا, اس کے لیے بڑا عذاب ہے. کیا خیر ہے اس میں, بڑی اہم ہدایات آئیں گی اہل ایمان کو اپنے مؤمن بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں, اور منافقین کا کچھ قول بھی کھولا جائے گا, اور بے حیائی کی مذمت کے لیے بڑی قیمتی ہدایات عطا کی جائیں گی مذمت کرنے کے لیے. یہ سارے خیر, اور اما عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان بھی ہوگا, یہ سارے خیر کے پہلو جو اس واقعے کے اندر پوشیدہ تھے جن کا ذکر ہو رہا ہے. لولا اذ سمعتو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, کیوں نہ جب وہ بات سنی اہل ایمان نے تو ایمان والے اور مومن مرد اور مومن عورتیں وہ گمان کرتے اپنوں کے بارے میں بھلا, یعنی جب تم نے یہ بات سنی, جب تم نے بات سن لی تو کیوں نہ گمان کیا ایمان والوں نے, چاہے وہ مرد تھے اور عورتیں, اپنوں کے بارے میں نیک گمان. اگر ایسی بات تمہارے علم میں آئی تھی تو تمہارا پہلا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں, بہنوں کے بارے میں, مسلمان کے بارے میں تمہارا گمان اچھا ہونا چاہیے تھا. وقالوا, اور کیوں نہ انہوں نے کہا, ھذا افق مبین, یہ تو بہت واضح کھلا بہتان ہے جو لگایا جا رہا ہے معاذ اللہ. لولا جاؤ علیہ باربعۃ الشہداء, وہ کیوں نہیں لائے اس پر 4 گواہ. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ, پس جب وہ گواہ نہیں لائے, فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ, اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی, لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم, تو جس مشغلے میں تم پڑے تھے اس میں تم پر ضرور پڑتا بڑا عذاب. یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے محفوظ رکھا, اتنی بڑی بات, ایک خاتون پاک دامن ان پر الزام تراشی, اور وہ بھی پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، ہلکا لے رہے ہوتے اس بات کو؟ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے سے سن کر اس بات کو اپنی زبان پر لاتے تھے، تم اپنے منہ سے وہ کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اسے ہلکی بات گمان کر رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ اللہ اکبر۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، جب تم نے وہ بات سنی تو کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ایسی بات کہیں، سبحانك، اللہ تو پاک ہے، هذا بہتان عظیم، یہ کہنا چاہیے تھا، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ہمیں بھی ہدایت کیا دی جا رہی ہے، خواہ وہ معاذ اللہ کسی پر اسکینڈل زنا کا بنایا جا رہا ہو یا ادر وائز کسی کے بارے میں کوئی برائی بیان کی جا رہی ہے، تو پہلے انسٹانس کیا ہونا چاہیے؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہ بلا وجہ تم الزام تراشی کر رہے ہو اور سنی سنائی بات کو آگے بڑھانا حدیث میں یہ تو جھوٹا ہونے کے لیے کافی۔ حدیث ہے مسلم شریف کی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق ایسے ہی آگے بڑھا، اور یہ کتنے آرام سے آج ہمارے ہو جاتے اور ہم یقین بھی کر لیتے بڑے آرام سے، اور دوسروں کی پگڑی بھی اچھال دی جاتی، عزت بھی پامال کر دی جاتی۔ غلط ہے، پہلی بات کیا آتی ہے تمہاری زبان پر؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعیدکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے آئندہ پھر ایسا کام نہ کرنا اگر تم واقعات ایمان والے ہو۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو احکام کو واضح فرماتا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ اب اگلی آیت کو سنیے، اور آج کے ہمارے ماحول کو ذہن میں رکھیے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ یہ پسند، جو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ اس پورے واقعے میں ہوا کیا ہے؟ جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، اگلے رکوع میں بھی آئے گا انشاءاللہ، ایک الزام لگا ہے نا، جھوٹا ہے، الزام تو ہوتا ہی جھوٹا ہے، الزام تراشی ہوئی، اور یہ الزام زبانوں پر ہوتے ہوتے لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہا ہے، اتنا ہی ہوا ہے نا، جھوٹا الزام لگا ہے نا، باقی تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو بات ہو رہی ہے اس الزام تراشی کی، بس یہ جو بات ہو رہی ہے، اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ صرف یہ جو بات پھیل رہی ہے، مجھے اجازت دیجئے میں ذرا ایک مرحلہ آگے چلے جاؤں۔ خالی ایسی باتوں کو سن کر بھی خیالات آتے ہیں لوگوں، کس بات کا خیال؟ برائی کا خیال، یہی ہے نا۔ تو صرف یہ الزام، میں چوتھی مرتبہ کہہ رہا ہوں، الزام تراشی جو ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ایمان والوں کے درمیان، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو بھائی ہمارے کیا نہیں ہو رہا ہمارے ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر عورت کو ذلیل نہیں کیا جا رہا، مارکیٹنگ کے نام پر عورت کو سیلنگ پروڈکٹ نہیں بنایا جا رہا، بے لباسی کا جو عالم ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کرکٹ کا چوکا اور چھکا بھی نچوائے بغیر نہیں دکھایا جاتا۔ رمضان ٹرانسمیشن کے اندر اس مقدس مہینے میں گانے بھی چل رہے ہیں، ڈانس بھی چل رہا ہے، اس مقدس رمضان شریف کے مہینے کے اندر اسکولز کے اندر باقاعدہ پرفارمنسز ہو رہی ہیں، پرفارمنس گانوں پر پرفارمنس، بچیاں دے رہی ہیں، بچے دے رہے ہیں، ماں باپ بیٹھ کے کلیبنگ کر رہے ہیں، اور مووی بن رہی ہیں، اور ساری دنیا کو شیئر کرایا جا رہا ہے کہ ہماری والی نے، معاف کیجئے گا، ہمارے والے نے کیا ڈانس پرفارم کیا ہے، کیا ہے آخر یہ؟ ٹی وی کے ڈبے کا 99% یوسیج کیا ہے آج؟ اسمارٹ فونز پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے جو اس انداز سے پھیلائے جا رہے ہیں، اور باقی اس سے آگے کی جو باتیں بس وہ بس ذہن میں لے کر آ جائیے۔ یہاں پانچویں دفعہ کہہ رہا ہوں بھائی، خدا را پانچویں دفعہ کہہ رہا ہوں، سنیے، ایک الزام آیا ہے زبانوں پر، اللہ کہہ رہا ہے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ سارا کوئی دھڑلے سے ہو رہا ہے، اس پر اللہ کا کتنا عذاب بھڑکے؟ ٹھیک، اچھا میرے گھر میں ڈبہ کس نے لگایا؟ میں نے لگایا، تو وہاں ذمہ دار کون ہوں؟ میں خود ہوں. میری بیٹی، میری بیوی، میری بہن، میری ماں، میرے گھر کی خواتین، اگر وہ پردے کا اہتمام نہیں کر رہی تو ذمہ دار میں ہوں. میرے گھر میں شادی بیاہ کے موقع پر اگر اللہ کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں تو میں دنیا کو برا بھلا کیوں کہتا ہوں؟ میں تو خود ذمہ دار ہوں اس کا. میں اگر نگاہ نہیں رکھ رہا کہ میرے بچے کن انسٹیٹیوشنز کے اندر پڑھ رہے ہیں، وہاں کیا حرکتیں کی جا رہی ہیں، ان کی صرف دنیا بنانے کے چکر میں ان کا آخرت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، تو ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں. میں سے مراد ہم سب ہیں. تو اپنا بھی ہم جائزہ لے لیں، کہاں میرا اور آپ کا اختیار چلتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس آیت کو ذہن میں رکھ لیجیے. اور جہاں حکمرانوں کا چلتا ہے وہاں وہ دیکھیں، جہاں میڈیا کے مالکان کا چلتا ہے وہاں وہ دیکھیں، جہاں کارپوریٹ سیکٹر کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور ان کی جو بھی مینجمنٹ کے لوگ ہیں جن کا اختیار چلتا ہے، کیا دکھا رہے کیا نہیں دکھا رہے وہ دیکھ لیں. ہر آدمی اپنا جائزہ لے اس آیت کے تناظر میں ہم کہاں پر کھڑے. اور پھر چھٹی مرتبہ کہہ رہا ہوں، ایک الزام زبانوں پر آ رہا ہے تو اللہ اتنی سخت بات بیان کر رہا ہے. میں نے چند باتوں کا فقط ذکر کیا ہے، ذرا دبے الفاظ کے اندر جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں کس قدر اللہ کا عذاب بھڑکے گا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے ہو. کیا اس کی تباہیاں ہوں گی، کیا اس کی بربادیاں ہوں گی، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. کچھ کچھ نظارے تو سامنے آ رہے ہیں، نہیں جا رہا اس کی تفصیل میں فی الوقت میں، پھر کسی اور موقع پر. اور کس قدر تباہیوں کا ہمیں انتظار ہے، کیسے کیسے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، اور اللہ اکبر کبیرہ، گھروں کے اندر تباہیاں آ چکی ہیں، بربادیاں آ چکی ہیں، بعض اوقات منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. اس طرح اسکینڈلز کی حقیقتیں ہیں وہ، تو جو منظر عام پر آ چکی ہوتی ہیں. کہیں روک دی گئی رپورٹس، اخبار میں نہیں جانے دی گئیں، اور کہیں کھل کر آ جاتی رپورٹس. اللہ تعالی ہماری گھروں کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہماری حیا کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ فرما رہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا سے کیا نہ ہو جاتا، کن چکروں میں تم پڑ گئے ہو، کیسی بات تمہاری زبان پر آ رہی ہے، کیا تباہی نہ آ جاتی. تو اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اس سے تمہیں سنبھالا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نہایت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ بے حیائی اور بری بات کا حکم دیتا ہے. مراد اسی پر تمہیں ترغیب دلاتا ہے اور توجہ دلاتا ہے. یہ شیطان کی دعوت، بے حیائی کی دعوت، بے لباسی کی دعوت، فحاشی کی دعوت، عریانی کی دعوت، گناہ کی دعوت. اور رحمان کی دعوت کیا ہے؟ جمعے کے خطبے کے آخر میں ہم سنتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 90، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تمہیں فحشات سے، بے حیائی کی باتوں سے، منکر سے، زیادتی کے کاموں سے روکتا ہے. فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی کبھی پاک نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر، اللہ نے مجھے اور آپ کو بچا رکھا ہے، اللہ کا احسان ہے، حفاظت فرمائی اللہ کا احسان ہے. ہماری بہنوں بیٹیوں کو اماں عائشہ و فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی حیا کی کا پیکر بننے کی توفیق کسی درجے میں دی، اللہ کا احسان. ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بوڑھوں بزرگوں کی، بڑوں کی، مردوں کی حفاظت اللہ نے کی، اللہ کا احسان. اس کی توفیق کے بغیر تو بچے نہیں سکتے. تو فرمایا کہ دیکھو، اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تمہیں سے کوئی ایک آدمی بھی پاک نہ رہتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. اب ایک پس منظر ہے اگلی آیت کا، وہ سن لیجئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک کزن تھے اور ان سے بھی یہ خطا ہو گئی. مستہ بن عفاف ان کا نام ہے، اور چند سادہ لوح مسلمان، سچے مسلمان تھے، ان کی زبان پر بھی بات آ گئی. یہ ان کے کزن بھی تھے، اچھا یہ ہجرت کر کے بھی آئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن بھی تھے اور غریب بھی تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کرتے تھے. اب جب ان کی زبان پر بھی یہ بات آ گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری بات ہے غصہ تو آئے گا. ایک تو پیغمبر کی زوجہ اور ان کی بیٹی ہیں وہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو غصہ آ گیا اور ان کی امداد روک دی. اس پر اللہ کا تبصرہ دیکھیے اور معاف کرنے کی ترغیب کا کلائمیکس دیکھیے اس مقام پر کیا ہے. فرمایا ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعتی, اور قسم نہ کھائے تم میں سے فضیلت رکھنے والے اور مال میں وسعت رکھنے والے, ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ, کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. اب یہ تینوں باتیں ان پر اپلائی ہوتی ہیں نا, جن کے کزن بھی ہیں, غریب بھی ہیں اور مہاجر بھی ہیں, اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کی تھی. تو نہیں قسم کھا بیٹھے وہ لوگ کہ جو فضل والے وسعت والے ہیں کہ وہ ان کی مدد نہیں کریں گے, ان کو نہیں دیں گے, کہ جو رشتے دار ہیں اور مسکین اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. ولیعفو ولیصفحو, اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. اگلا جملہ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ کیوں نہیں, وائی ناٹ, اللہ ضرور آپ معاف کیجئے. تو تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی دوسروں کو معاف کیا کرو. فلیعفو ولیصفحو, انہیں چاہیے معاف کر دیں, درگزر کر دیں. الا تحبون یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں پسند کرتے اس بات کو کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ بس یہ آیت کا نزول ہونا ہے اور صدیق کہتے ہیں اللہ میں تو پسند کرتا ہوں اور میں نے اس کو معاف بھی کیا اور ان کی امداد بھی انہوں نے ڈبل کر دی. یہ ہیں صحابہ, دین اینڈ دیئر قرآن پر عمل. حالانکہ بیٹی پر الزام تراشی, اور بیٹی بھی کس کے نکاح میں ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں. کتنا بڑا غم دیا ہوگا جس کے سینے بھی زبان پر یہ بات بلائے ہوں گے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. الا تحبون یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے, بخش دے؟ واللہ غفور رحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة, بے شک وہ لوگ جو پاک دامن اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون, جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے جو وہ اعمال کرتے تھے. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں ہمارا ہاتھ, ہمارا پاؤں, میری زبان, میں, وہ کچھ ہمارا نہیں ہے بھائی, یہ کل ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ قرآن کہہ رہے ہیں زبانیں, ہاتھ اور پاؤں, یہ تین اعضا ہو گئے. اور سورہ حامیم السجدہ, جس کا نام سورہ فصلت بھی ہے, اس کی آیت 20 اور 21, کان, آنکھ اور کھال, کتنے اعضا ہو گئے؟ 6. یہاں 3, زبان, ہاتھ اور پاؤں, اور حامی میں سجدہ یا سورہ فصلت آیت 20 21, کان, آنکھ اور کھالے گواہی دیں گے. اور کھالے جب گواہی دیں گے تو لوگ پوچھیں گے لما شہید تم علینا, تم نے کیوں ہمارے خلاف بولا؟ قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, وہ کھالے جواب میں کہیں گی اس اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی جس اللہ نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. کون بچے گا؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے. دوسروں سے چھپ بھی گئے, اپنے سے تھوڑی چھپے گا آدمی. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, سورہ قیامہ, انسان کو اپنے بارے میں بصیرت تو حاصل, اور یہ آدھا گواہی دے رہے ہوں گے. اللہ ہم سب پر پردہ ڈالے رکھے اور اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. یوم اذی وفیہم اللہ دینہم الحق, اس دن اللہ انہیں ان کا بدلہ ٹھیک ٹھیک پورا پورا دے دے گا. ویعلمون ان اللہ الحق المبین, اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی برحق ہے, حق کو ظاہر فرما دینے والا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. وطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. یہ اصولی اخلاقی بات بیان ہو رہی ہے, اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ گندے لوگ گندی محفل کو ہی پسند کرتے ہیں اور اچھے لوگ اچھی محفل, اچھے ساتھیوں کو پسند کرتے ہیں. البتہ کوئی ماضی میں غلط ٹریک پر رہا اور وہ توبہ کر لے تو انشاءاللہ وہ بھی پاکیزگی کی طرف آ جائے گا, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ, موت کا غرغرہ, یہ غرغرہ نکلنا جان کا, اس سے پہلے اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. البتہ اصولی اخلاقی تعلیم کیا ہے, گندے لوگ گندگی کو ہی پسند کرتے ہیں, گندوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں, اور اچھے لوگ اچھے لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں, اچھی محافل کو ہی پسند کرتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ یہ ساتھ یہ جو مجلس اللہ نے ہمیں عطا فرما دی اللہ کے گھر میں مسجد میں الحمدللہ اور قرآن اللہ کی توفیق سے سن رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے پاکیزہ اور کیا محفلیں ہوں گی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، رمضان شریف اب آخری عشرے کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کل سے وہ شروع ہوگا، لیکن یہ کہ رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ ساتھ قرآن کے ساتھ مسجد کے ساتھ اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں زندگی بھر عطا فرمائے تو یہ بات پوری ہوگی انشاءاللہ ہمارے حق میں بھی۔ اس کے علاوہ علماء نے یہ بھی بات کہا، اچھی باتیں اور پھر گندی باتیں، یعنی اچھے لوگوں کے درمیان اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، گندے لوگوں کے درمیان گندی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، آدمی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بھی مزید تفسیرات اس آیت کے ذیل میں اہل علم نے بیان فرمائی، اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ اس سے مبرہ یعنی بری ہیں جو وہ لوگ کہتے ہیں، انہیں الزام لگانے والے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں معاشرتی قیمتی ہدایات کا بیان ہے، اسی میں استیذان یعنی گھروں میں داخلے کے وقت اجازت لینا، اسی میں نگاہوں کی حفاظت، اسی میں خواتین کے لیے خاص یعنی محرم کے سامنے جب ہوں تو لباس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اسی میں عفت اور پاکیزگی کے لیے نکاح کا بندھن عطا کیا گیا، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ ایک دو اصولی باتیں اور سمجھ لیں، جب یہ پردے کے احکامات بیان ہو رہے ہیں اور اجازت کے احکامات بیان ہو رہے ہیں، نگاہوں کی حفاظت کے احکامات بیان ہو رہے ہیں، تو کچھ مقاصد اگر ہمیں واضح ہوں تو پھر یہ احکامات اور قیمتی ہمیں محسوس ہوں گے، ہیں تو قیمتی کیونکہ اللہ کے احکامات ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ دشوار لگ رہا ہوتا ہے، مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور جو بمبارٹمنٹ ہے دین کے احکامات کے خلاف اس ماحول میں تو اور مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ ایک اہم مقصد کیا ہے، اہم مقصد ہے حیا کی حفاظت، ورنہ حیا جائے تو ایمان بھی چلا جائے گا، حدیث ترمذی کی۔ اچھا، اس کے لیے زنا کا راستہ روکنا بہت ضروری، اور وہ زنا کا بالآخر جو عمل ہے اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہوا کرتی، اس لیے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہاں بھی کچھ بات ہم نے بیان کی تھی۔ ان باتوں کو اگر ذہن میں رکھیں کہ یہ زنا کا راستہ بند ہو، پاکیزہ بندہ نکاح کا وہ قائم رہے اور اس سے گھر بنے، زوجین کا مضبوط تعلق رہے اور تمام توجہ ایک دوسرے پر رہے، اور اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو اس کو ماں باپ کی پوری توجہ ملے، یہ مقاصد بڑے قیمتی ہیں، حیا کی حفاظت، گھروں کا مضبوط رہنا، زنا کا دروازہ بند ہونا، اور مستقبل کی نسل اس کو ماں باپ کی پوری توجہ ملے، یہ بڑے اہم مقاصد ہیں جس کے تحت بہت سارے احکامات عطا ہوئے ہیں شریعت میں، جن میں سے کچھ کا بیان یہاں پر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، ایک ترجمہ، اور اپنی پہچان کرا لو، وتسلموا علی اہلھا، اور تم ان کے رہنے والوں کو سلام کرو۔ اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں کا ذکر آ رہا ہے، حدیث میں تو گھر کے اپنے گھر کی بھی تفصیل آئی، اپنے گھر میں بھی آدمی آئے تو اطلاع دے کر آئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر، میری والدہ بس اکیلی ہوتی ہے گھر میں، تو میں بھی اجازت یا کوئی اطلاع، اس طرح کا معاملہ؟ آپ نے فرمایا بڑی اہم بات ہے، پریکٹیکل معاملہ ہے، اور دیکھیں ان مسائل کے بیان میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عجیب جملہ ہے کہ لا حیا فی الدین، دین میں کوئی حیا نہیں، کیا مطلب؟ دین کا مسئلہ پوچھنے میں، دین کے مسائل بیان کرنے میں کوئی حیا، کوئی جھجک کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ عرض کیا اللہ کے پیغمبر، میں تو گھر میں میری والدہ بس ہوتی ہے، تو کیا میں بھی اجازت کوئی اطلاع؟ فرمایا کہ بھائی دیکھو، تم کبھی پسند کرو گے کہ ایسی کیفیت میں والدہ کو دیکھو گے جو تمہیں ناگوار گزرے؟ نہیں، بالکل پسند نہیں کروں گا، تو نوک کر کے آ جاؤ، اطلاع دے کر آ جاؤ تاکہ والدہ اپنے لباس کو مناسب کر لیں۔ بالکل پریکٹیکل بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، یہ ہے گھر کا معاملہ، بات سمجھ آ رہی؟ اپنے گھر کا معاملہ، حتیٰ کہ والدہ بھی اکیلی گھر میں ہیں تو احتیاط، توجہ دلا دی گئی، اطلاع دے کر آؤ تاکہ وہ اپنے لباس کی کیفیت وغیرہ کو مناسب کر لیں۔ یہ تو اپنا گھر ہے، اب دوسرے کے تو زیادہ احتیاط ہوگی، دروازے پہ کون آ جائے، نہ محرم آ جائے، سامنا ہو جائے، احتیاط۔ اب ہم یہ باتیں پڑھ رہے ہیں محرم نہ محرم کی، صحیح ہے جی؟ اور جس ماحول میں آج جی رہے وہاں حال کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، تو کیا کریں بھائی؟ حکم تو یہی، تعلیمات تو یہی ہیں، تو بس حتی الامکان اپنے طور پر عمل کرنا چاہیے ہمیں، اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور اگر معاشرہ کسی اور ڈگر پر ہے تو پھر اللہ میں توفیق دے، سوسائٹی ود ان سوسائٹی بنائے، سوسائٹی ود ان سوسائٹی۔ اب یہ ہمارا، اجازت دے دیجئے مجھے، یہ ہمارا کلب ہے، کیا مطلب؟ یہ ہمارا ملنا ملانا ہو، یہ ہماری فیملی سے ملنا ملانا ہو اور یہی ہم تعلیم اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی دیں. تو اس سن 2017 میں بھی پردے اور حجاب کا اہتمام کر کے خواتین گھروں سے نکل لیں الحمدللہ. اسی سن 2017 میں اب بھی وہ شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں جہاں بالکل سیگریگیشن ہوتی ہے اور باقاعدہ مکمل پردے کا اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ. اور یہ تو کراچی کی بات ہو رہی ہے. 2 سال پہلے اسی ڈیچے کے علاقے میں ایک فیملی نے ایک بڑا درس رکھوایا نکاح کے تعلق سے. تو نیو یارک سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, یہ پاکستان سے گئے ہوئے تھے 20-25 لوگ, اور بعد میں پتا چلا کہ وہ جو نیو یارک سے آئے ہوئے تھے انہوں نے درس کروایا تھا. انہیں نیو یارک میں سمجھ آتی کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے اور ایک دعوت ولیمے کی ہونی چاہیے اور سیگریگیشن ہونی چاہیے. انہیں نیو یارک میں سمجھ آ رہی, وہ امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں, اپنے تہیں جو ممکن ہے عمل کرنا وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کراچی والوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی. تو جب وہ شادی کا ایونٹ آنا تھا اس سے 1 مہینے پہلے کام, یہ 15 دن پہلے معاف کیجئے کہ معاملہ کرایا گیا بتانے کے لیے. تو یہ ورکیبل ہے, ڈوئبل ہے کہ آج بھی ان احکامات پر جو اپنے حد تک یا اپنے دائرے کار کے تک عمل کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل ایسی باتیں کہ جس پر کوئی عمل درآمد ہو نہیں سکتا, قطعاً ایسا نہیں. آج بھی عمل ہو سکتا ہے, ہو رہا ہے, البتہ معاشرہ کسی اور ڈگر پر اگر چل پڑا ہے تو ہم نے اس معاشرے کے مقابلے میں اپنا معاشرہ بنانا ہے. ہم نے سوسائٹی میں اپنی ایک سوسائٹی بنانی ہے جو ان تعلیمات پر عمل کرنے والی ہو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ دیکھو جب کسی اور کے گھر میں جاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو. حدیث شریف میں آتا ہے سلام کرو اور پہلے نوک کرو, سائڈ میں ہو کر آدمی کھڑا ہو جائے تاکہ سامنا کسی نہ محرم سے نہ ہو جائے. کوئی پوچھے تو یہ نہ کہو کہ میں کیا ہوتا ہے, بھائی نام بتاؤ اپنا, تعارف کراؤ اپنا, سلام کرو اور اپنا تعارف کرو, اجازت ملے پھر گھر میں داخل ہو. ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فئن لم تجدوا فیہا احدا, پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ, فلا تدخلوها, تو اس میں داخل نہ ہو. حتی یؤذن لکم, یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. یعنی کوئی گھر والے باہر گئے ہیں, گھر لاک ہے تو ظاہری بات ہے داخل نہیں ہو سکتے, لیکن ممکن ہے کہ پڑوس میں گئے گئے ہوں یا آپ نے انہیں پہلے رابطہ کر لیا ہو اور وہ ان کی غیر موجودگی میں داخلے کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے, اگر اجازت ہے تو داخل ہوا جا سکتا ہے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ, پھر اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو, یہ تمہارے حق میں زیادہ پاکیزہ تر ہے. آج کل ایک بد اخلاقی کیا ہو جاتی ہے, نہ انفارم کرتے اور پہنچ جاتے ہیں اور پھر توقع کرتے ہیں جی ہمیں انٹرٹین کریں. بھائی بھارت مصروف زندگی ہوتی, شہری زندگی عام طور پر, اور بہرحال وقت کی کمی کا بھی معاملہ ہوتا ہے. اور اگر اس دور میں اللہ تعالیٰ نے موبائل فون سیل فون کی سہولت دے رکھی ہے تو اطلاع دی جا سکتی ہے تاکہ اگلا بھی ہمیں ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو. تو اگر کبھی ہم چلے ہی گئے اور کسی نے کہا جی ابھی ممکن نہیں ہے, ذرا مشکل ہے, ذرا کچھ مجھے کام نمٹانا ہے, کوئی مجھے پر ارجنسی آئی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ, اگر وہ معذرت کر لے تو لوٹ جایا کرو, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ تر بات ہے. واللہ بما تعملون علیم, اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب علم رکھنے والا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونتین, تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں کسی کی سکونت یعنی رہائش نہ ہو. فیہا متاع لکم, جس میں تمہاری کوئی شے موجود ہو. یہ عام طور پر پبلک پلیسز کی بات ہے کہ جن پبلک پلیسز پر جانے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوا کرتی, الا یہ کہ کسی ہوٹل کے باہر لکھا ہوا کہ رائٹ آف ایڈمیشن ریزرو, تو بات الگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ادروائز جو پبلک پلیسز ہیں ان پبلک پلیسز پر کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. وہاں اپنی پرچیزنگ کے لیے جاتا ہے, شاپنگ کے لیے جاتا ہے, کسی اور کام کو نمٹانے کے لیے جاتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. ہاں پبلک پلیسز پر جا رہے ہیں نا, تو اللہ کو پتا ہے کہ کیا ظاہر کر رہے ہیں اور کیا چھپا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, پبلک پلیسز پہ جا رہے ہیں نا تو اللہ کو پتا ہے کہ کیا ظاہر کر رہے ہیں اور کیا چھپا رہے ہیں. نگاہ کہاں کہاں جا رہی ہے اگلے کو کیا پتا, اللہ کو تو پتا ہے نا. اللہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ, ایک حدیث کی دعا پہلے بھی پیش کی گئی, اس کے آخر میں اللہ تو خوب جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کرنے والے کو اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں ان کو بھی اللہ تو خوب جانتا ہے. کون گیا اپنے واقعتاً کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور کون وقت برباد کرنے کے لیے نکلا پڑا ہے, کون گیا اپنے واقعی مقصد کے لیے اور سیدھا گیا سیدھا گیا, اور کون جا کر کبھی ادھر کبھی ادھر, سمجھ رہے نا جی بات کو. جی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. اب آ رہا ہے نگاہوں کی حفاظت کا حکم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کمزور ہیں, میں بھی کمزور ہوں بھائی, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے مؤمن مردوں کو وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, ذالک ازکا لہم یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے, ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے. کیا فرمایا؟ مردوں کو, آگے عورتوں کا ذکر الگ آ رہا ہے, نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہ سے آغاز ہوتا ہے, اب شرمگاہ تک معاملہ جاتا ہے. حدیث ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ نظر یعنی بری نگاہ جو شہوت کے جذبے کے ساتھ برے ارادے کے ساتھ نامحرم کی طرف پڑے, یہ نظر یعنی بری نگاہ یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے, اور یہ نگاہ اس سے آغاز ہوتا ہے اور پھر شرمگاہ تک معاملہ وہاں تک پہنچتا ہے معاملہ, پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کرتی ہے, بچتا ہے آدمی. اللہ بچنے ہی کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے, درمیان میں بہت سارے سٹیجز ہوں گے, ابتدا اور انتہا کا ذکر آ گیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جس نے وہاں سے نگاہ کو ہٹایا, جس نے وہاں سے نگاہ کو بچایا جہاں نہیں جانی چاہیے, اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے. وہ فیل کی جا سکتی ہے, محسوس کی جا سکتی ہے, بیان نہیں کی جا سکتی. جس نے نگاہ کو وہاں سے بچایا جہاں نہیں جانی چاہیے تو اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے. اس کا برعکس کیا ہے؟ جا رہی نگاہ, اللہ معاف کرے, براہ راست میرے اور آپ کے باطن اور روح پر اس کا اثر پڑتا ہے. اور لکھا اور علماء نے صحیح لکھا ہے اس کی بڑی نحوست کیا ہے, عبادت کی لذت چھن جاتی, نماز میں مزہ نہیں آتا, تلاوت میں مزہ نہیں آتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت فطرے کوئی شک نہیں, لیکن کیا کریں, بچنا تو ہے بھائی. ایک بہت بڑا سہارا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. شیطان کب حملہ آور ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کے ذکر سے ہٹتا ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں ہے, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر ہم شیطان کو مسلط کرتے ہوئے اس کا ساتھی بنتا ہے. باہر گاڑی بھی ڈرائیو کرنی ہے, گھر سے باہر بھی نکلنا ہے, ہر وقت تو بندہ نیچے نہیں رکھے گا. بہرحال ماحول ایسا ہے, بے پردہ عورتیں بھی گھوم رہی ہیں, مگر اللہ کا ذکر میری اور آپ کی زبان پر جاری رہے تو یہ بات بھی یاد رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور وہ جو فتنے کا عنصر آئے گا شیطان سے, اللہ اس ذکر کی برکت سے اس سے ہماری حفاظت فرما لے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور شعوری طور پر یہ کرنا پڑے گا, بار بار ان آیات کو پڑھنا پڑے گا, بار بار ان احادیث کو سننا پڑے گا, بار بار ان باتوں کا تذکرہ کرنا پڑے گا, ورنہ ہم سب بہہ جائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. اور جب اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, وہ ہمارے لیے بہت بڑا ڈیٹرنٹ بنے گا اس نحوست سے بچنے کے لیے. فرمائیں کہ ذالک ازکا لہم, ان کے لیے پاکیزہ تر ہے, ان اللہ خبیر بما یصنعون, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوب واقف ہے جو وہ کرتے ہیں. اب عورتوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور آپ فرما دیجئے مؤمن عورتوں سے کہ وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہوں کو اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہی تعلیم مردوں کے لیے ہے, یہی تعلیم عورتوں کے لیے بھی ہے, البتہ ایک ٹیکنیکلی فرق ہے, آگے ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ چہرے کا پردہ اگر اس پر گفتگو ہوتی بھی ہے تو یہ عورت کے تعلق سے ہوتی ہے مرد کے تعلق سے؟ آپ بولیں گے کیا سوال کر رہے ہیں, اس میں ایک مسئلہ ہے, عرض کرنے کے لیے سوال کر رہا ہوں. جب بھی پردے کی اور چہرے کے پردے کی بات ہوگی تو کس کے تعلق سے؟ عورت کے تعلق سے نا. تو یہ پتا چلا اس میں ٹیکنیکلی ایک بات یہ ہے, عورت کا مرد کو دیکھنا ہے یہ بھی خطرہ لیکن کم ہے, مرد کا عورت کو دیکھنا یہ زیادہ خطرے کی بات. بس یہ ایک ٹیکنیکل فرق اہل علم نے بیان کیا, وہ تفاصیل میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. البتہ دونوں کو احتیاط کرنی چاہیے, مردوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, عورتوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. کبھی کبھی نوجوان پوچھتے ہیں سر ہم اپنی بیگم کو دیکھیں گے تو ثواب ملے گا, تو ماں کو دیکھیں گے تو ثواب ملتا ہے؟ ملتا ہے حدیث میں, باپ کو دیکھیں گے تو ملے گا. وہ اللہ کے بندے اپنی بیوی کو دیکھو اور دیکھو اور دیکھو کہ ہاں یہ ہے جو حلال ہے تمہارے لیے, یہ ہے جسے اللہ نے تمہاری حیا کی حفاظت کا ذریعہ بنایا, یہ ہے کہ جس سے تعلق کے نتیجے میں تم شیطان کے حملوں سے محفوظ رہو گے, یہ ہے جس کے نتیجے میں تمہاری نگاہیں نیچی رہیں گی, یہ ہے جس کے نتیجے میں تمہاری شرمگاہ کی حفاظت رہے گی. تو اپنی بیوی کو دیکھنے کا بھی بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی, اور جگہ دیکھیں گے تو پکڑ ہوگی اس کے اوپر. ٹھیک ہے بھائی؟ بھائی یہ جنرل سوال ہے، یسٹس کی طرف سے آتا ہے تو کیا کریں، جواب دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ جو لباس ہے نا، لباس ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں شوہروں کے لیے لباس اور شوہر بیویوں کے لیے لباس، اللہ اس لباس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس لباس کو ہمارے اعتبار سے اور قربت کا ذریعہ بنائے. اب کچھ باتیں اور ہیں خواتین کے تعلق سے. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو از خود ظاہر ہو جائے. اب یہاں ایک ٹیکنیکلی بات سمجھ لیں، سورہ نور ہے سن 6 ہجری میں نزول ہے اس کا، سورہ احزاب سن 5 ہجری میں نازل ہو چکی ہے. سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان آ چکا ہے، وہ ہم پڑھیں گے سورہ احزاب میں، آ چکا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں، وہ نزول کی ترتیب میں پہلے سن 5 ہجری میں. سورہ احزاب میں آیت 59 میں جلباب کا ذکر آیا ہے، جلباب کی جمع جلابیب، من جلابیبہن، اور جلباب وہ بڑی چادر ہے کہ جس سے پورا جسم چھپ جائے، جس میں چہرے کو بھی چھپا لیا جائے. یہ امت کے کی عظیم اکثریت علماء کی اس رائے سے متفق ہے. وہ سورہ عذاب میں بھی بات کریں گے. وہ ہے گھر کے باہر کا پردہ. اچھا، اب خاتون باہر جائے تو زینت کا اظہار تو نہیں کرنا اس نے، کہاں کرنا ہے وہ بھی آگے اس آیت میں بیان ہو رہا ہے. البتہ خاتون گھر سے باہر جائے گی، برقع لے گی، ابایا لے گی، بڑی چادر لے گی، کوٹ لے گی، واٹ ایور اٹ مے بی، ہوا چلی کچھ اڑ گیا، تھوڑا سا پنڈلی تھوڑی سی کھل گئی، چہرہ تھوڑا سا کھل گیا، اسے صحیح کر لیا. یہ از خود ظاہر ہو جائے، یہ کیا ہے، از خود ظاہر ہو جانا. ایک بہن بھائی کے ساتھ جا رہی تھی موٹر سائیکل پہ بیٹھی، تھوڑا سا اوپر ہو گیا لباس نیچے سے، چاہے وہ برقعی تھا یا شلوار تھی، بس اس کے بعد ٹھیک کر لیا اس نے. یہ ہے از خود کا ظاہر ہو جانا. اور مزید کیا ہے، اب یہ خاتون کا قد ہے بھائی، وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا نا، اس کا آؤٹر گارمنٹ ہے وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا، یعنی برقع وغیرہ جو بھی ہے. البتہ ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ برقع سادہ ہونا چاہیے. ایسے لشکارے والے برقعے آج کل مارکیٹ میں ان ہیں کہ معذرت کے ساتھ، یعنی نہ دیکھنے والا بھی دیکھتے ہی چلا جاتا اس کو، وہ گھر تک پہنچاتا اس کو. اللہ کی بندیوں، یہ برقعے کا مقصد کیا ہے، یہ عبایا کا مقصد کیا ہے، تاکہ تم پوشیدہ رہو. کیسے پوشیدہ رہو، حور مقصورات فی الخیام. یہ تو سب کو آیت یاد ہے نا، اور جنت میں بھی عورتیں جو ہے نا پردے میں ہوں گی انشاءاللہ، حوریں بھی پردے میں ہوں گی. قرآن کہہ رہا ہے حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر ہوں گی، مگر وہ جنت کے خیمے ہوں گے بہت بڑے بڑے انشاءاللہ تعالی. آخری پاروں میں پڑھیں گے جنتی عورت کا وصف ہے، وہ پوشیدہ رہتی ہے، پوشیدہ رہتی ہے، پوشیدہ رہتی. اور ہم سب کے ماشاءاللہ جیب میں والیٹ بھی ہوگا، کرنسی بھی ہوگی، کچھ اور بھی ہوگا، بہت کچھ ہوگا. ہر قیمتی شے کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، اللہ ہر عورت کو قیمتی بناتا ہے اور اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے. بہرحال تو یہ خود سے ظاہر ہونا کیا ہے، وہ جو آؤٹر گارمنٹ اس کا، یا باہر نکلی کچھ ہوا سے اڑ گیا، کچھ کام کرنے میں ایسا کچھ ہو گیا، یہ اس خود ظاہر ہو گیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ورنہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے. آگے بتایا جائے گا کس کے سامنے کرے، تو وہ بھی ایکسیپشنز آ رہے ہیں، وہ محرم ہوں گے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں. یہاں لفظ ہے خمرہن، یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، اس کا واحد یا سنگولر وہ ہے خمار. خمار چادر کو کہتے ہیں، چادر ہو، بڑا دوپٹہ ہو ایسا کہ جس سے سر کو ڈھانپ لیا جائے اور سینے پر اس کو ڈال لیا جائے. پچھلی اردو میں کہتے تھے بکل مارنا، یہ ہے خمار. بہت بڑی چادر نہیں، چادر بڑا دوپٹہ جو بھی مناسب سا، اور وہ سی تھرو نہ ہو، بس اتنا بھی پتلا نہیں کہ وہ سی تھرو ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے. یہ ہے خمار، اس کی جمع خمر. یہ وہ چادر ہے جو خاتون اپنے گھر میں ہے، محرم کے سامنے، وہ آگے لسٹ ابھی آ رہی ہے، تو ٹھیک ہے، چہرہ بھی کھلا ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روٹین کا لباس پہن رکھا اور یہ چادر سر پہ لے لی اور سینے پہ ڈال لی، کس کے سامنے، محرم کے سامنے. ہاں خاتون خواتین کے ہی ساتھ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، سر بھی کھلا ہو گیا، یہ عجیب بات لگی کہ مسئلہ ایسے ہی ہے، خاتون اپنی خواتین کے درمیان ہے فقط، اگر سر کھلا رہ گیا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر والد بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا بھی، ابھی ذکر آگے آ رہا ہے، تو مناسب لباس کیا ہے، وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں پر. آگے ایک لسٹ آ رہی ہے، او آبائہن، یا اپنے والد، او آبا بعولتہن، یا اپنے سسر، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہر کے بیٹے، شوہر کی کسی اور بیوی سے بچے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجے، اپنے بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا اپنی اپنے بھانجے، او نسائهن، یا اپنی عورتیں. اپنی عورتوں سے مراد بعض اہل علم نے فرمایا صرف مسلمان عورتیں، بس کافر نہیں. بعض اور آگے گئے صرف اپنی قریب کی عورتیں، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ معذرت کے ساتھ عورتیں پیٹ کی بھی ہلکی ہوتی ہیں اور ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، وہ پورا آٹو بایوگرافی پوری مارکیٹ میں ہوتی، یہ بھی فتنہ ہے. تو بعض اہل علم زیادہ سختی کا بتاتے ہیں بلکہ احتیاط کا بتاتے ہیں، اپنی بس جان پہچان کی قریب کی عورتیں بس، باقی نہیں. اور بقیہ اہل علم فرماتے ہیں وہ مسلمان عورتیں. او نسائهن، یا اپنی عورتیں. او ما ملکت ایمانهن، یا اپنی کنیزیں. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا وہ خدمتگار مرد جو عورتوں سے غرض نہ رکھتے ہوں، انتہائی بوڑھے اور غرض بھی نہ رکھتے ہوں. ورنہ مردوں کو ایک جملہ مردوں کے بارے میں پتا ہے، وہ میں بیان نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ بس ٹھیک ہے، جن کو سمجھ آ گئی ان کا بھلا، ورنہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے بوڑھے ہو جائیں مرد وہ کہ جو کوئی غرض نہ رکھتے ہوں تو ٹھیک ہے ان کے سامنے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے، مراد بچے، ہاں انداز ہمارے لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں مانے جاتے ہیں، وہ لڑکے مراد بچے جو ابھی واقف نہیں عورتوں کے پردے کے معاملات پر، چھوٹے بچے، بس یہ 8-9 سال، اس سے زائد نہیں. اس کے بعد ان کو سیپریٹ کرنا شروع کر دیں کہ بھائی جاؤ ابا کے ساتھ، ابا اوپر مسجد میں ہے نا، ابا کے ساتھ جا کر بیٹھو. بالکل صحیح، ایسے ہی ہونا چاہیے. ابھی سے وہ جو ہے ان کی تربیت کا معاملہ شروع کر دیا جائے کہ وہ چھوٹے بچے جو ابھی عورتوں کے معاملات کے حوالے سے زیادہ واقف نہیں. ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، اور وہ اپنے پاؤں، سنیے جملے کو، اور وہ عورتیں اپنے پاؤں زمین پر ایسے نہ ماریں کہ جو زینت وہ چھپائے ہوئی ہیں وہ زینت پہچان لی جائے. کون سی زینت؟ پیر میں کوئی پازیب یا کوئی زیور پہن رکھا ہے تو پیر ایسے نہ ماریں کہ وہ پتہ چل جائے. اچھا، دو تین باتیں اس آیت کے ذیل میں اور بھی ہیں. یہ لسٹ کن کی دی گئی؟ اکثر تو وہی ہیں جو محرم ہیں، یا بوڑھے مردوں کا ذکر آ گیا، بچوں کا ذکر آ گیا. یہ لسٹ مکمل ہوگی سورہ نساء کی آیت نمبر 23 سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہاں پہ چچا کا ذکر بھی ہے اور ماموں کا ذکر بھی ہے، وہ بھی یہاں ایڈ کر لیجئے. خاتون کا اپنا چچا محرم ہے، خاتون کا اپنا ماموں اس کا محرم ہے. یہ لسٹ کیوں دی اللہ تعالیٰ نے؟ ظاہری بات اللہ کے کلام میں کوئی شے اضافی تو نہیں. یہ لسٹ دی ہے کہ ان کے سامنے خاتون زینت کا اظہار کر سکتی ہے، تو اس کے علاوہ جو لوگ ہوں گے ان کے سامنے کیا خیال ہے؟ نہیں کر سکتی نا. ایک بات، اب ذرا وہ باتیں آ رہی ہیں جو آج ہمارے دور میں بڑی مشکل سمجھی جاتی ہیں، مگر اللہ کے کلام کو سمجھ رہے ہیں. یہ لسٹ اللہ نے کیوں دی ہے؟ ان کے سامنے اظہار کر سکتی ہے زینت کا، تو باقیوں کے سامنے نہیں کر سکتی. ایک بات، زینت کیا ہے عورت کی؟ اصل عورت کی اصل زینت اس کا چہرہ. یہی ساری کاسمیٹکس کی مارکیٹنگ یا جو بھی مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ اور فیلڈز کے اندر ہو رہی ہیں، چہرے ہی تو دیکھا جاتا ہے. اور اگر کہیں نکاح کے لیے معاملہ طے ہونے لگتا ہے تو کیا دیکھ کر طے کرتے ہیں؟ کسی خاتون کے ہاتھ اور پیر کو دیکھ کر؟ کسی دیکھ کر؟ جی، وہ چاند سی لے کر آنا چاہتی ہے اپنے ماں اپنی بیٹے کے لیے، تو کیا دیکھتی ہے؟ اس کا ہاتھ دیکھتی ہے، پیر دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ تو بقول مولانا مودودی کے رحمت اللہ علیہ کہ بھائی بہت بڑا سا گھر ہو، اس کی کھڑکیاں، دروازے، چوکھٹیں، کونا، کھدرا، یہ وہ 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 سب بند ہو جائے اور آپ مین ڈور کھلا رکھ دیں تو کیسا لگے گا؟ عجیب لگے گا نا. تو عورت کی زینت کا اصل مقام تو اس کا چہرہ ہے. تو اب اگر ان کے سامنے وہ زینت کا اظہار کر سکتی تو باقیوں کے سامنے نہیں کر سکتی. چنانچہ یہ دلیل ابھی ہم نے ایک دو رکھی ہے آپ کے سامنے، عورت جب نہ محرم کے سامنے ہو تو وہ چہرے کو بھی چھپائے. اس پر مزید بات سورۃ الاحزاب میں کریں گے جہاں جلباب کی بات آئے گی انشاءاللہ تعالی. البتہ ایک اور بات، ابھی آخری بات کیا تھی؟ ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، اور وہ اپنے پاؤں پیر اپنے پاؤں اس طرح نہ مارے زمین پر کہ جو زینت وہ چھپائی ہوئی ہیں وہ پہچان لی جائے. پوشیدہ زیور ہے عورت کا، پوشیدہ زیور ہے، اس کو بھی پوشیدہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے. تو چہرہ تو زینت کے اظہار کا سب سے اہم ترین مقام ہے، اس کو تو لازماً نہ محرم کے سامنے پوشیدہ رکھا جائے گا. اسی پر امت کی عظیم اکثریت علماء کی وہ اتفاق رکھتی ہے. یہ گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے سورہ احزاب میں بھی. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے اور اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا سکو. اب بہرحال ہمارے اس دور میں یہ ایک مقام ہے قرآن کا اور یہ ایک حکم ہے قرآن کا، یہ ایک تعلیم ہے ہمارے دین کی، کہ جس میں بہرحال بہت سے ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو ذرا مشقت آتی ہے، اس کے اندر مشقت محسوس ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ان مجلسوں اور قرآن کی محفلوں کی برکت ہے کہ دل نرم ہوتے ہیں الحمدللہ، اور ایک ماحول ملتا ہے، پھر اس ماحول میں رمضان کا مہینہ ہو، پھر قرآن کا بیان ہو رہا ہو، آج سورہ نوح ہے، چند دنوں میں سورہ عذاب ہم پڑھیں گے، تو ہمارے علم ہے الحمدللہ رب العالمین کہ وہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو بمشکل دوپٹہ بمشکل لے کر آ رہی ہوتی تھیں، اسی ماہ مبارک کی برکت میں الحمدللہ وہ عبایا کے اندر دکھائی دے رہی ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ 2-3 سال پہلے جگہ یہ نشست ہوئی تو ایک خاتون نے کوئی وہاں پہ 500 کے قریب خواتین آ رہی تھیں، وہ 500 کے 500 خواتین کو مٹھائی تقسیم کرائی گئی، اور جو بھی مدرس تھے ان کو بھی ماشاءاللہ ان کے اہلیہ کے ذریعے بھجوائے گئے۔ کس بات کی مٹھائی ہے بھائی؟ میری دو بہویں برسوں سے میں سمجھا رہی تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب اللہ کے کلام کو سن کر اللہ کی برکت یہ ملی کہ انہوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا الحمدللہ۔ ان مجلسوں کی برکتیں ہیں الحمدللہ۔ ایسی بعض خواتین جو ان پروفیشن میں تھیں، جو ماڈلنگ اور اس طرح کا پروفیشن تھا، سمجھ آ گئی بات، اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ حجاب کے اندر ہے، عبایا کے اندر ہے، نقاب کے اندر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ بھی اسی دور کی مثالیں ہیں، یہ وہ بہت پرانی بات نہیں کر رہے ہم آپ کے سامنے۔ تو یہ کشاکش یا کشمکش تو سوسائٹی میں جاری ہے۔ اللہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لباس کو اور ان کی حیا کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مردوں کو اللہ توفیق دے کہ وہ اس بات کا اہتمام کریں گھر کے اندر، اور خاص طور پر میری وہ بہنیں اور بیٹیاں جو کرنا چاہتی ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ باپ اور بھائی اور شوہر رکاوٹ بن رہا ہے تو بھائی بہت سخت بات ہوگی۔ حدیث سے بڑی سخت بات ہے، دیوس، بڑا سخت لفظ عربی میں دیوس، بے غیرت کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرد کو جس کے گھر کی خواتین بے پردہ گھومتی، بہت سخت بات کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اللہ ہم سب کو ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کمی ہے، اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق دے، مشکل لگ رہی ہے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ آسانی فرما دے گا۔ ہم یقیناً کمزور ہیں، اللہ کمزور نہیں ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ بھی جو بہت شیئر ہوا تھا کہ ایک عرب فیملی کہیں گئی پیرس میں کسی شاپنگ سینٹر میں شاپنگ کرنے کے لیے، تو وہاں جو عرب لڑکیاں تھیں وہ بے پردہ گھوم رہی تھیں، بعض اس ڈپارٹمنٹ سٹور میں کچھ عورتیں بھی جاب کر رہی تھیں، وہاں ہوتے ہوتے انہوں نے کسی لڑکی کو دیکھا کہ جو پورے عبایا کے اندر اور حجاب اور نقاب کے اندر ہے، تو ان کا ذرا کچھ چہرہ بگڑ گیا، عرب لڑکیوں کا یہ کیا چیز سامنے آ گئی۔ اس کو بھی احساس ہوا کہ یہ کچھ فیل کر رہی ہیں، تو اس نے اپنا نقاب ہٹایا اور اس نے کہا کہ آئی ایم اے فرینچ، یو سولڈ دس اینڈ وی باٹ اٹ فرام یو، تم نے بیچ دیا اس کو اور ہم نے تم سے خرید لیا۔ اور فرانس وہ ملک ہے جہاں پر ہم جانتے ہیں کہ جہاں نقاب پر پابندی ہے نا، اور نقاب کرنے والی عورتوں کو جرمانہ لگایا جاتا ہے، اور وہاں کے مسلمانوں نے، بزنس کمیونٹی نے ایک فنڈ قائم کیا ہے کہ ہر مرتبہ جس مسلمان عورت پر کوئی فائن لگے گا اس فنڈ سے اس کی پیمنٹ کی جائے گی۔ وہ وہاں ہو کر اگر کر سکتی ہیں وہ اللہ کی بندیاں، تو مسلمان معاشروں میں رہنے والی عورتوں کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک بھی ہو جائے گا مسلمان معاشروں میں رہنے والوں کے لیے۔ وتوبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، اور ایمان والوں تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ وانکحوا ایاما منکم، اور تم میں سے جو عورتیں بیوہ ہیں ان کے نکاح کر دو۔ ایاما سے مراد یہ بھی کہ وہ خواتین یعنی جو بیوہ ہیں، اور ایک اور مراد بھی ہے کہ وہ حضرات کے جن کی بیویوں کا انتقال ہو چکا ہے ان کے نکاح کرا دو، ان کے نکاح کا بندوبست کرو۔ یہ دونوں معنی اس میں بیان کیے گئے۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے نیک غلاموں اور کنیزوں کا بھی۔ اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ایک مالک کے پاس غلام ہے، کنیز ہے، اس کو بھی ترغیب دلائی جا رہی کہ ان کے نکاح کرا دو۔ غلاموں کے حقوق دیکھیے، کنیزوں کے حقوق دیکھیے، ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام، جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ بچتے رہیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں پاتے۔ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ یعنی ابھی نکاح کی خواہش ہے کسی کو مگر وہ ابھی استطاعت نہیں پاتا تو بچتا رہے. ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے, بالکل صحیح حدیث ہے, حدیث میں ہے بخاری کی روایت, اے نوجوانوں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے نکاح کی وہ نکاح کرے, اور کیونکہ یہ نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے, اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا کرے, وہ روزہ رکھے. بالکل صحیح حدیث ہے, بخاری شریف کی روایت ہے. اس کے بیان کے بعد بڑے ادب سے ایک بات عرض کروں میں, یہ بیان تو ہو جاتا ہے, یہ حدیث بیان ہوتی ہے ہمارے یہاں, روزہ رکھو روزہ رکھو, اور بھائی کتنے روزے رکھے گا وہ اور کب تک رکھے گا وہ؟ یہ شادی بیاہ کے معاملات کو بلکہ نکاح کے معاملے کو ہمارے ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے, اس کی مخالفت کیوں نہیں کی جاتی؟ اس پر بھی تو حدیث سے سنائی جائے نا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہوتا ہو. اللہ اکبر. اور نکاح کر لینے والے کو اللہ غنی بھی کر دیتا ہے نکاح کے نتیجے میں, یہ حدیث بیان کم ہوتی, اور اس کی شد و مس سے بات ہونی چاہیے کہ اس نکاح کے عمل کو آسان کیا جائے. استطاعت یہ تھوڑی ہے کہ جناب اتنا بڑا وہ بنگلہ بنا لے گا پھر اس کی شادی ہوگی, اتنے لاکھوں کمانے والا بن جائے گا تب اس کی شادی ہوگی. یہ تو ہم نے کچھ پیرامیٹرز ایسے سیٹ کر رکھے ہیں, مناسب حال وہ جو کفالت کر سکے اپنی بیوی کی وہ استطاعت ہے اس کی, اپنا نہیں تو کرایہ, دنیا کرائے کی ہے بھائی, دنیا اپنی, یہ گھر اپنا جو ہم کہتے ہیں اللہ برکت عطا فرمائے, اس پہ وراثت کے احکامات بھی لگتے ہیں, مگر یہ واقعتا ہمارا ہے کیا؟ دنیا کرائے گی, سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے تو آج اپنا نہیں ہے بھائی, کرائے میں رہ لے گا, کتنی 6 فٹ کی جگہ چاہیے اس کو لیٹنے کے لیے, گزارا کرے گا, کر اپنا بھی بنائے گا, انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. مگر ہم نے جو لمبے چوڑے پروگرامز بنا رکھے ہیں, 8-8, 10-10 قسم کے فنکشنز, اور اتنے سینکڑوں جوڑے, اور اتنے لمبے چوڑے خرچے, مڈل کلاس کی بات کرو 15-20 لاکھ کوئی ایشو نہیں ہے, ذرا پر سائڈ پہ جاؤ 50 لاکھ کروڑ کوئی ایشو نہیں, اور ہائیسٹ میں چلے جاؤ تو 15-20-25 کروڑ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ اگر پیرامیٹرز بنیں گے تو پھر کس کی شادی ہونی مجھے بتائیے؟ پھر معاف کیجئے گا, معاف کیجئے گا, زنا آسان ہو گیا نا, نکاح مشکل کرا زنا آسان ہو گیا, اس میں کوئی پابندی نہیں لوگوں پر. استغفر اللہ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, خدارہ اس پہ توجہ کیجئے کہ بہت بڑا کرائسس ہے ہمارے معاشرے کا جو ہم نے اس نکاح کے عمل کو مشکل تر بنا دیا, جس کے نتیجے میں جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں اور زنا کے طرح طرح کے نئے نئے دھندے کھل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم, اور ان میں جو تمہارے غلام ہوں مکاتبت چاہتے ہو. مکاتبت کیا ہے؟ غلام اپنے مالک سے کہے بھائی میں کہیں سے پیسے ارینج کر کے تمہیں دیتا ہوں, تم میری جان چھوڑو, تو مالک پیسے لے کے اس کو چھوڑ دے, یہ مکاتبت ہے. باقی ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فکاتبوہم ان علمت فیہم خیرا, تو تم ان سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں بہتری پاؤ. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, یہ باقیوں کے لیے رہنمائی, اور اس مال میں سے ان کو دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے تو پھر زکات بھی استعمال ہو سکتی ہیں. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا, اور اپنی کنیزوں کو برا عمل کرنے پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں. کیا تم دنیا کی زندگی کا سامان حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہ عبداللہ بن ابی رضی اللہ کے لوگ تھے جو اپنی کنیزوں کو برا عمل کرنے پر مجبور کرتے ہو, پیسہ کماتے تھے, عورت کو ذلیل کر کے پیسہ کمانا. اچھا یہ تو مجبور تھی بیچاریاں, قرآن کہہ رہے آگے, وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اور جو ان کو مجبور کرے گا تو اللہ ان عورتوں کے مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ تو ظالم تھے عبداللہ بن ابی, اس طرح کے لوگ جو عورتوں کو برا عمل کرا کر پیسہ کماتے تھے. آج جو عورت کو پروڈکٹ بنا کر پیش کر دیا گیا ہے ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور پھر اگلی بات تو بڑی آپ کو عجیب بھی لگے گی, نہیں میں تو عرض کرتا ہوں, یہ جو عورتیں نمایاں ہو کر دکھائی دے رہی ہیں مارکیٹنگ کے نام پر اور کس کس نام کے اوپر, یہ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ یہ سمت کی بیٹیاں نہیں؟ اور دل سے ایک بات عرض کروں, کیا یہ محمد رسول اللہ کی روحانی بیٹیاں نہیں؟ کوئی لڑکیوں کو سمجھائے, کوئی عورتوں کو سمجھائے, تم پر تو کوئی مجبوری نہیں ہے, ذرا سی فیم اور شہرت کے لیے تم یہ گندے کام کرتی ہو, تمہیں کس نے مجبور کیا ہے؟ اور جو ان کو مارکیٹنگ کے ٹول پر اس کے طور پر استعمال کرتے ہیں, ان سیٹھوں سے بھی پوچھا جائے تم اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پسند کرو گے؟ اس طرح دکھانا کس نے؟ کیا کر رہے ہو تم اللہ کے بندو؟ تم مسلمان نہیں ہو کیا؟ تم محمد و رسول اللہ کی امتی نہیں ہو کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا مجبوری آ گئی تمہاری؟ ہے تو غلط ہی بالکل, تمہاری کیا مجبوری آ گئی؟ وہ تو منافق تھا, سردار تھا منافقین کا, تمہاری کیا مجبوری آ گئی تم اس طرح عورتوں کو دکھاؤ؟ اور ان عورتوں کی کیا مجبوری کی جو اس طرح کرے؟ اللہ ان بیٹیوں کی, بھارت کیا کریں, ہیں تو اسی امت کی بیٹیاں نا, اسی قوم کی بیٹیاں ہیں, مسلمان ہیں اکثر ان میں سے، کوئی اللہ کی ان بندیوں کو جا کے سمجھائے، اور تم کو دیکھ کر پوری قوم کے اخلاق کا جنازہ نکلتا ہے. کیسے کیسے، معاف کیجئے گا، انسٹنکٹس بیدار ہوتے ہیں، اور کہاں کہاں جا کر ان خواہشات کی تکمیل ہوتی ہیں. کتنا بڑا تم گناہ کا معاملہ کما رہی ہوگی یا کما رہے ہوگے جو عورتوں کو اس طرح ذلیل کر کے دکھا رہے ہیں. یہاں تو کوئی مجبوری کا معاملہ نہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے شیطانی حرکتوں سے. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی انہیں مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح احکام نازل کیے ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے نصیحت ہم نے عطا کی ہے. اللہ ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.